Bismillahirrahmanirrahim. حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت شوق سے پوچھتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ, اور پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو کر لیں گے, اور کبیرہ ہے تو اس کے کرنے میں تھوڑا سا ڈر اور خوف محسوس ہوگا. اچھا, یہ سوال بھی عام طور پہ جن میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہی پوچھتے ہیں, ورنہ تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی اس کا بھی اثر اور احساس نہیں ہوتا اور لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں, حضرت فرمایا کرتے تھے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چنگاری اور ایک بڑا انگارہ. ایک چنگاری اور ایک بڑا انگارہ. ایک آدمی اپنے کپڑوں میں بڑا انگارہ تو نہیں رکھتا, کیا چنگاری رکھ دے گا؟ تو صغیرہ کبیرہ گناہ کی مثال ایسی ہے. بس اوقات آدمی بڑا انگارہ دیکھتا ہے تو فکر مند ہو جاتا ہے, اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس چنگاری کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوا. آگ بھڑک گئی, سب کچھ ہی جلا ڈالا. تو یہ چھوٹا گناہ ہے. اس چھوٹے گناہ کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے, چھوٹی چنگاری, چلو ہم یہ بڑا انگارہ جیب میں نہیں رکھتے, چھوٹی چنگاری جیب میں رکھ لو. اپنے بچے کو انگاری کی طرف تو نہیں جانے دے رہے, چنگاری کی طرف چھوٹے بچے کو جانے دو. اچھا, بڑے انگارے سے تو بچہ نہیں کھیل سکتا, تھوڑی چنگاری سے کھیل لے. بس فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بڑے اور چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چنگاری اور ایک بڑا انگارہ. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری کو صندوق میں رکھ لے اور یہ سوچے یہ تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ صندوق میں رکھنے کے بعد وہ آگ بن جائے گی اور صندوق کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی سب کو جلا دے گی اور صندوق کو بھی جلا دے گی, اور ہو سکتا ہے وہ پورے گھر کو ہی جلا دے. یہی حال گناہ کا ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ آگ کی چنگاری ہے, بس فرق صرف یہ ہے کہ چھوٹی چنگاری ہے یا بڑی چنگاری. تو جو سلوک ہمارا اور جو احتیاط ہماری چنگاری کے ساتھ ہوتی ہے ہم گناہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہر گناہ چنگاری ہے آگ کی, تو ہماری مرضی ہے کتنی چنگاریوں کو اکٹھا کرتے ہیں. کھانے کو گرم کرنے کے لیے نیچے چنگاریاں رکھ دیتے تاکہ کھانا گرم رہے. اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کو گرم رکھنا ہے تو گناہوں کی چنگاری جلا لیں, زندگی ہمیشہ گرم رہے گی, کسی کروٹ سکون نہیں ملے گا. کوئی نہ کوئی چیز ہمارے دماغ کو گرم رکھے گی. چنگاری جل رہی ہے, اور اگر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے, سکون سے رہنا ہے, کہاں ٹھنڈا ہوگا؟ نیچے کی آگ بند کر دو, ساری چنگاریاں بجھا دو. اگرچہ وہ چولہے پہ پڑا رہے لیکن چنگاری بجھ گئی تب بھی کیا ہوگا؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. اگرچہ ہم اس دنیا کے مشغلوں میں رہ رہے ہیں لیکن گناہ کی چنگاری بجھ جائے گی میاں, سکون مل جائے گا, مل جائے گا. اگرچہ چولہا جو ہے گرم کرنے کا ماحول ہے, اگرچہ یہ دنیا ہر آدمی کو گرم کر رہی ہے دماغی طور پہ, لیکن گناہ کی چنگاری بجھا لو اسی ماحول کے اندر, اللہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں گے. بہت فرمایا کرتے تھے کون عقل مند انسان ایسا ہے جو چھوٹی چنگاری کو صندوق میں رکھ دے, کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. اگر تم اپنے اختیار سے گناہ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہی گناہ تمہاری پوری زندگی کی پونجی خاکستر کر دے. اگر تم اپنے اختیار سے ایک گناہ کرو گے ہو سکتا ہے وہ ایک ہی گناہ تمہارے پوری زندگی کی پونجی کی خاکستر کر دے. جان بوجھ کے بد نظری کر رہا ہے, پتہ ہے گناہ ہے, پورے اختیار سے کر رہا ہے, بد نظری کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے سالوں کے نیکیوں کا نور صفر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اچانک نظر پڑ گئی اور ندامت ہو گئی, اس کا انشاءاللہ یہ ریئیکشن نہیں ہوگا. لیکن ایک پورے اختیار کے ساتھ جان بوجھ کے, کوئی بات نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہیں نا. یہ تو یہ جو گناہ کا انداز ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک. بے احتیاطی سے کسی کا لقمہ حرام کھا لیا, کسی حق کھا لیا, یار اتنوں سے کیا ہوتا ہے, لوگ تو بڑا بڑا کھا لیتے ہیں. میں تو ہزاروں کی بات کی ہے نا, لوگ تو کروڑوں کھا لیتے ہیں. یعنی اس کو ہزاروں برا نہیں لگ رہا, اس لیے کہ لوگ کروڑوں کو دیکھ رہے ہیں نا, لوگ کروڑوں کھا جاتے ہیں اور پورے اختیار کے ساتھ کھا رہا ہے, ریئیکشن تو ہوگا. اگر تم اپنے اختیار سے ایک گناہ کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ ایک گناہ تمہاری پوری زندگی کی پونجی خاکستر کر دے. جیسے وہ ایک چنگاری جو چھن میں چھوٹا سمجھا, جس نے بس اوقات بے توجہ سے پورا گھر جلا ڈالا. اس لیے اس فکر میں مت پڑو کہ چھوٹا ہے یا بڑا, بلکہ یہ دیکھو گناہ ہے یا نہیں. گناہ کی مثال تو چنگاری کسی ہے, چھوٹی چنگاری یا بڑی چنگاری, اس فکر میں نہ پڑو گے چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ. فکر یہ ہونا چاہیے گناہ ہے یا نہیں, یہ فکر ہونی چاہیے, گناہ نہیں کرنا. یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے. میاں ٹھیک ہے, بڑی چنگاری اپنے کپڑوں میں نہیں رکھے گا, چھوٹی چنگاری رکھ لیا کرو. وہاں تو کہتے نہیں بھائی, چھوٹی چنگاری بھی تو بڑا نقصان ہوتا ہے, آگ بھڑک جائے گی. تو فرمانے لگے اس فکر میں نہ پڑو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا, بلکہ یہ دیکھو گناہ ہے یا نہیں, یہ کام ناجائز ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے یا نہیں. جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے, پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کر کے یہ سوچو کہ یہ گناہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بہرحال جب بھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اس وقت اللہ کے سامنے موجود ہونے کا دل میں دھیان کرے اور اس کے ذریعے گناہ کو چھوڑ دے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اندر گناہ کا داعیہ ہی نہ پیدا ہو. جب تک بشر ہے انسان ہے, داعیہ پیدا ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہ آئے. جتنا بھی بزرگ بن جائے گا یہ جذبہ آئے گا. یہ فرق ہے کہ داعیہ کبھی کمزور ہوتا ہے, وہ جذبہ کبھی کمزور ہوتا ہے, بڑا شدید ہوتا ہے. نیکیوں کی برکت سے, ماحول کی برکت سے, تقوی کی برکت سے وہ داعیہ کمزور ہوتا ہے, قابو پانا آسان ہوتا ہے. وہ جذبہ کمزور ہوتا ہے, اس کو قابو پانا آسان ہوتا ہے, لیکن پیدا ہوتا ہے داعیہ. اب جب داعیہ گناہ کرنے کا پیدا ہو رہا ہے تو بس اس وقت استحضار کر لو, دیکھو بھائی وہ ذات جس نے مجھے میری جسم میں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں نا, وہ ذات دیکھ رہی ہے اور وہ ناراض ہو جائے گی. اگر وہ ناراض ہو گئی نا تو ایک کی نعمت لے لی نا تو دنیا تماشا دیکھے گی, بینائی لے لی, گویائی لے لی, عقل لے لے, اندر کا نظام خراب کر دے, تماشا دیکھے گی دنیا. وہ ذات دیکھ رہی ہے, وہ ناراض ہو سکتی ہے اور اس ناراضگی کا ریئیکشن ابھی یا کل ضرور ہوگا. اس وقت آدمی اس کا دھیان کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری نعمتیں جو میرے پاس ہیں، اس پر اختیار اس کا، نعمت لے لے، برکت لے لے، اس نعمت کا لطف لے لے، اور یقین جانیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو جوانی میں خیانت کرتا ہے اور اسے اس پہ احساس بھی نہیں ہوتا اور توبہ بھی نہیں کرتا، اللہ اس سے جوانی کی لذت چھین لیتا، پھر وہ شباب کے مزے نہیں پا سکتا، جوانی کی نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا، ایسا نہیں کہ ریئیکشن نہیں ہوتا، دیر سویر ہوتی، دیر سویر ہوتی، بس اوقات جس نوعیت کا گناہ ہوتا ہے، جس لین کا گناہ ہوتا ہے، سزا بھی اسی لین کی آتی ہے، سزا بھی اسی لین کی آتی ہے. فرض فرمانے لگے، لوگ بڑے شوق سے پوچھتے ہیں یہ گناہ چھوٹ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، اور یہ اس لیے پوچھتے ہیں اگر چھوٹا ہے تو کر لیں گے، بڑا ہے تو احتیاط کریں گے. فرمایا چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری کا فیصلہ ہے بھائی، بڑی چنگاری سے بچو گے، چھوٹی چنگاری جیب میں ڈال لو گے. اس لیے اس فکر میں رہنا چاہیے کہ گناہ ہے یا نہیں، بس اس کی احتیاط ہو کہ گناہ نہ ہو. جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. لیکن اللہ نبی نے بتایا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے، بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ دوڑ کے آتے، کیا مطلب ہے؟ اس بات کو قیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا اور فرمایا، اس کی مثال یوں سمجھو، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چلنا سکھاؤں، تو باپ دور کھڑے ہو کر اس بیٹے کو اپنی طرف بلاتا ہے، بیٹا میرے پاس آؤ. چھوٹا بچہ ہے، چل تو نہیں سکتا، باپ دور کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے آؤ بیٹے چل کے آؤ میرے پاس. اب اگر وہ بچہ دوری سے کھڑا رہے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے تو باپ بھی اس سے دوری رہے گا، لیکن اگر وہ بچہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور چلنا نہ جاننے کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کے گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ گرنے نہ پائے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی طرف سچے جذبے سے اور سچے نیت سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں گے. جیسے باپ دوڑ کر اس بچے کو گود میں لے لیتا ہے، ایسی اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر اس بندے کو سنبھال لیتی ہے، گرنے نہیں دیتی، ہمت کرتا ہے بچہ، ہمت کرتا ہے. چلنا ہی نہ چاہے تو پھر تو باپ بھی وہیں دور ہی رہے گا. چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، دو قدم اٹھاتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے ابا تک، پھر باپ آگے بڑھ کے دوڑ کے آگے اس کو اٹھا لیتا ہے. تو اسی طرح کوئی آدمی طے کر لے، کچھ بھی ہو جائے، اشاعت پہ آرے چلیں، ہر ناجائز چیز کو چھوڑنے میں اندر کٹنے لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کو اللہ اپنی اللہ سے محبت کرنی، اللہ کے قریب جانا ہے، سچا جذبہ ہو. ہم تو کچھ تحفظات کے ساتھ اللہ کی طرف چلتے ہیں نا، کچھ تو گناہ رکھنے ہیں ساتھ، کچھ تو کمزوریاں ساتھ رکھنی ہیں، تحفظات کے ساتھ چلتے ہیں. ہم طے ہی نہیں کرتے کہ سب کو چھوڑنا ہے، ہم کہتے نہیں کچھ چھوڑیں گے، اور ہمارے نزدیک وہ کچھ کہتے ایک پاؤ بھی نہیں ہوتا، تین پاؤ نہیں چھوڑتے، ایک پاؤ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو بھئی جیسے تم اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے وہاں سے بھی پھر ایسے ہی فیصلے آئیں گے. تو بین بین چلتے نا، کچھ شیطان کو بھی کچھ اللہ کو بھی، ٹھیک ہے نا. اور یہ خیال بھی ہوتا ہے، یعنی یہ عقیدہ بھی ہے اگر صرف اللہ کو راضی کر لیا شیطان کو بالکل ناراض کر دیا مزہ کیا آئے گا؟ پھر تو زندگی کا مسئلہ ہی نہیں حل ہوں گے، بڑے پریشانیاں شروع ہو جائیں گے، تو بڑے مسائل آ جائیں گے. اگر بالکل ہی شیطان کو ناراض کر دے تو پھر بڑے مسائل آ جائیں گے، نہ زندگی کا مزہ آئے گا، نہ انجوائے کر پائیں گے، نہ دنیا کیسے گزرے گی. یعنی یہ ایمان ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا میں شیطان بھی کر سکتا ہے. اگر یہ ایمان ہوتا نا کہ شیطان زندگی بگاڑتا ہے تو پھر تو آدمی کو دشمن کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، پھر تو دشمن سے دور رہنا آسان ہوتا ہے، پھر تو دشمن سے دشمنی مول لینا آسان ہوتا ہے. لیکن ایمان کیا ہے ہمارا؟ نہیں، کچھ وہ بھی بناتا ہے، کچھ زندگی میں اس کی وجہ سے بھی بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں. بالکل چھوڑ دیا تو پھر کیسے مزہ آئے گا؟ یہ ایمان بہت کمزور ہے، یہ عقیدہ خراب ہے، یہ عقیدہ ہی خراب ہے، یہ سوچ ہی خراب ہے. ورنہ آدمی کا 20 سال کا دوست ہو نا اور اس کو دھوکہ دے دے تو آدمی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اور اگر دوسرا دوست کہے میاں اس سے مل لو، کہا یار مجھے اس کی میرے سامنے اس کا ذکر نہیں کرو، اس کی شکل نہیں دیکھنی میں نے. ارے میاں کیا ہوا، 20 سال کا دوست دھوکہ دیا، اس نے فراڈ کیا. 20 سال کے دوست فراڈی کو چھوڑنا آسان، اور جس فراڈی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ فراڈی فراڈی ہے، تمہارا دشمن ہے، اس کو نہیں چھوڑ رہا، اس کو نہیں چھوڑ رہا. تو یہ عقیدہ ہی خراب ہو گیا. تو چھوٹا بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا بھائی، گناہ گناہ ہوتا ہے، وہ آگ کی چنگاری ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی. محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنے کسی استاد کا واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی دکان پر کوئی چیز خریدنے گئے اور انہوں نے اس چیز کی قیمت پوچھی، دکاندار نے قیمت بتا دی. جس وقت قیمت ادا کرنے لگے تو اس وقت ایک اور صاحب آ گئے جو ان کے جاننے والے تھے. وہ دکاندار ان کو نہیں جانتا تھا، یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں. چونکہ ان صاحب نے دکاندار سے کہا یہ فلاں مولانا صاحب ہیں لہذا ان کے ساتھ رعایت کریں، حضرت مولانا نے فرمایا میں اپنے مولوی ہونے کی قیمت نہیں لینا چاہتا، اس چیز کی جو اصل قیمت ہے وہی مجھ سے لے لو، اس لیے پہلے جو قیمت تم نے بتائی تھی اس قیمت پر تم خوش دلی سے یہ چیز دینے کے لیے تیار تھے، اب اگر دوسرے آدمی کے کہنے سے تم نے رعایت کر دی اور دل اندر سے مطمئن نہیں ہے تو اس صورت میں وہ خوش دلی سے نہیں دینا چاہتا اور میرے لیے اس چیز میں برکت نہیں ہوگی، اس کا لینا میرے لیے حلال نہیں ہوگا، لہذا جتنی قیمت تم نے لگائی ہے اتنی قیمت لے لو. اس واقعے سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ مولویت بیچنے کی چیز نہیں کہ بازار میں اس کو بیچا جائے کہ لوگ اس کی وجہ سے اشیاء کی قیمت کم کر دیں. ہم تو بعض اوقات دینداری بیچتے رہتے ہیں. فرمایا کوئی بیچنے کی چیز نہیں ہے. حکیم احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تمہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں. حکیم احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا لگے کہ میں تمہیں ایک لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس نسخے پہ عمل کر لو گے تو پھر انشاءاللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکوہ اور شکایت اور گلہ پیدا نہیں ہوگا، کسی کی طرف سے کوئی شکوہ شکایت اور گلہ پیدا نہیں ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ دل میں یہ سوچ لو کہ یہ دنیا خراب چیز ہے اور اس کی اصل وجہ ہی تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، لہذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچی ہے تو یہ تکلیف پہنچنا دنیا کی تخلیقی فطرت کے عین مطابق ہے، اگر دنیا میں کسی طرف سے تمہیں اچھائی پہنچے تو اس پر تمہیں تعجب کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس دنیا کی اصل تکلیف ہے. ہم کہتے نہیں اس دنیا میں تو ہم نے رہنا ہی مزے سے، پھر رہ لو میاں. اس دنیا کی اصل تکلیف ہے، اینا گواریاں ہیں، یہ ذہن بنا لو. پھر کہیں سے خوشگواری آئے گی تو بڑی خوشی ہوگی اور شکر نکلے گا دل سے کہ کہاں سے آ گئی. پھر کہاں سے آگئی. اور ہم ذرا سی ناگواری آ جائے تو کیا ہوا, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کچھ کر دیا. ہماری تو زندگی الٹی گنگا ہے. دینداری کی دینداری بھی عجیب ہے. صحابہ کے پاس دنیا نہیں آتی تھی تو سمجھتے تھے اللہ راضی ہے, دنیا جاتی تھی تو سمجھتے تھے اللہ راضی ہے, دنیا آتی تھی تو پریشان ہوتے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے جب دنیا چوکتی تھی نا تو مطمئن ہوتے تھے کہ ہماری محنت کا بدلہ اللہ وہاں دیں گے, لگتا ہے اللہ راضی ہے. اور جب دنیا کا بدلہ, جب نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملنے لگتا ہے پریشان ہو جاتے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے, ہمیں سب کچھ دنیا تو نہیں دینا چاہ رہا ہے. ہماری سمجھ کیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری دینداری ایسی ہونی چاہیے کہ بس دنیا سب چیز دنیا میں مل جائے, آخرت میں دیکھی جائے گی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو دیکھا, آپ کا جسم ریشم سے زیادہ نرم و نازک, چٹائی پہ لیٹے سارے نشان پڑ گئے. جب نشان پڑے تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اللہ کے دشمن نافرمان اتنے مزوں میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ چٹائی پہ لیٹتے ہیں, آپ پہ نشان پڑ جاتے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں گھر میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم بھی دھوکے میں ہو. اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, ان کو اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے, جو کچھ انہیں ملنا ہے یہی مل گیا, تمہارے لیے اللہ نے آخرت پہ رکھا. اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تمہیں ہم نے اپنی دنیا میں دے دیا بس. تو ہماری تو عجیب دینداری ہے, دنیا چلی جائے سمجھنا اللہ ناراض ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے. دنیا آ جائے ہاں اس سے اللہ بڑا راضی ہے, اس سے اللہ بڑا راضی ہو گیا. ارے میاں دینداری میں اضافہ ہو یہ ہے اللہ کی راضی ہونے کی علامت. دنیا داری میں اضافہ ہونے کا نام اور اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو گیا, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا, صبر شکر کی زندگی نصیب ہو گئی, اس سے اللہ راضی ہے. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر همنا, اللہ دنیا کو میری پریشانی نہ بننے دینا. اور ہماری تو ساری پریشانی آئی دنیا. اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اے اللہ دنیا میری پریشانی نہ بننے دینا. اچھا ہمیں کون سی پریشانی لگی؟ یہ لگی کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا, یہ پریشانی ہے کہ بچی پردہ نہیں کرتی. ہمیں یہ تکلیف ہے کہ ہمارے گھر میں دینداری میں کمی ہو رہی ہے, یہ پریشانی نہیں ہے, وزن بڑھ رہا ہے, بال گر رہے ہیں. یہ پریشانی ہے, قد چھوٹا ہے, اچھا نہیں لگ رہا, آمدنی کم ہے, میرے دوست مجھ سے آگے نکل گئے, کاروبار نہیں سیٹ ہو رہا, رشتے نہیں ہو رہے. ہمیں تو پریشانی ہی ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے. اور اللہ کے نبی کہنے لگے لا تجعل الدنیا اکبر ہم, اللہ دنیا میری پریشانی نہ بننے دینا. ولا مبلغ علم, اور میری جتنی سمجھ بوجھ ہے نا اللہ اس دنیا کی خاطر اسے استعمال نہ ہونے دینا. ہم تو اپنی ساری سمجھداری لگاتے کہاں ہیں؟ دنیا پہ لگاتے, ساری صلاحیتیں دنیا کمانے میں لگاتے. اور اللہ کے نبی دعا کر رہے اللہ سے ولا مبلغ علمنا, اللہ میری سمجھ بوجھ کا حاصل دنیا نہ بننے دینا. بالکل الٹی گنگا ہے, اس لیے تو پریشان ہے. لذت بھری زندگی, لذیذ زندگی اور پر لطف زندگی اور راحت کی زندگی یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ سفر ہے, مسافر ہیں, مسافر میں چیزیں ناگوار ہی آتی ہیں. سفر کے دوران ناگواریاں ہی ہوتی ہیں, سیٹ چھوٹی ہوتی ہے, نیند کا نہیں آتی، طبیعت کے مطابق کھانا نہیں ملتا، مزاج کے مطابق آرام نہیں ہوتا. سفر جو ہے، سفر میں ہوتی مشقت ہے. اگر یہ ذہن بناؤ گے اور کہیں سے بیٹھنا تھا پیچھے اور مل گئی سیٹ آگے، فرسٹ کلاس مل گئی مفت میں، اس نے کہا آگے بیٹھ جاؤ، بتاؤ کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی. یعنی یہ کہاں سے مل گئی بھائی؟ اگر دنیا میں یہ ذہن بناؤ گے تو یہاں تو تکلیف ہے، پھر کہیں سے کوئی جھونکا آ گیا نا مزے کا تو بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اور جو ناگواری ہوں گی وہ بھی پریشان نہیں کریں گے، اس لیے کہ ذہن جو بنایا ہوا ہے. رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو بڑا عبرتناک ہے. وہ یہ کہ ڈھاکہ میں ایک نواب صاحب تھے، بہت بڑے رئیس صاحب جائیداد تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو بہت دولت چھوڑ کے گئے. ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. یہ دونوں تو نواب زادے تھے، ان کے دماغ میں عرش معلی پہ رہتے تھے. ان کے دماغ عرش معلی پہ رہتے تھے، نواب زادے تھے. زندگی دولت بھی گزری ہے، عیش و عشرت بھی گزری ہے. باپ مر گیا تو دونوں بہن بھائی صاحبزادے تھے، ان کے دماغ عرش معلی پہ رہتے تھے، کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، اپنے تکبر غرور میں مست تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صاحبزادے کو ماچس چلانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور جب تیری کو ماچس پہ رگڑا اور تیری جل گئی تو اس میں سے ایک بو نکلی، اور وہ بو صاحبزادے کو بہت پسند آ گئی. صاحبزادے کو بو پسند آ گئی، یہ بو بہت اچھی ہے. چنانچہ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک اس کا یہی مشغلہ ہو گیا کہ ماچس خریدی جا رہی ہے اور یہ صاحبزادے اس کو جلا کر اس کی بو سونگ رہے ہیں. آپ کہیں گے پیسے پاگل ہے. اچھا جو چرس پیتا وہ پاگل نہیں کیا؟ جو بھنگ پیتا وہ پاگل نہیں کیا؟ جو سگریٹ سے اپنے اندر کو جلاتا ہے وہ پاگل نہیں کیا؟ یہ تو آپ کو پاگل اس لیے لگ رہا ہے کہ ایسے پاگل دنیا میں بہت نایاب ہیں اور باقی سارے غلط کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں تو اس لیے ہمیں پاگل ہی نہیں لگتے. تو اس کو وہ اچھی لگ گئی. اب وہ بیٹھا ہے میاں، جلا رہا ہے ماچس اور اس کی بو لے رہا ہے، جلا رہا ہے ماچس اس کی بو لے رہا ہے، جا رہا ہے ماچس. تو آپ کیا کرتے ہیں جب شیشہ پیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دھوئی تو پیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے آج کا نوجوان 70% جو دھواں پی رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے توانائی مل رہی کیا؟ خون بڑھ رہا ہے، طاقت بڑھ رہی ہے. وہ جو پیتا ہے شیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دھواں ہی تو ہوتا ہے. اب یہ نواب زادے ہیں اور بیٹھے ہیں، ان کو یہ پسند آ گئی، بہت اچھی ہے. اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک ان کا مشغلہ ہو گیا کہ ماچس خریدی جا رہی ہے، صاحبزادے اس کو جلا کر اس کے بو سونگ رہے ہیں، اس سے لطف لے رہے ہیں اور اس میں پیسہ برباد ہو رہا ہے. صاحبزادی ایک مرتبہ بازار گئی، یہ تو صاحبزادے کا حال ہے. صاحبزادی ایک مرتبہ بازار گئی، کپڑا خریدا، اور جب دکاندار نے کینچی سے کٹ کٹ لگا کر ہاتھ سے کپڑا پھاڑا تو اس کی آواز اس کو پسند آ گئی. جب دماغ جو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر ایسی چیزیں پسند آتی. عجیب عجیب وہ غریب آج کل کے نوجوانوں کی پسند ہے، حیرت ہوتی ہے، حیرت. یعنی کوئی آدمی، دیکھو اب سوچنے کی بات ہے، کوئی آدمی اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے لیگس بہت ہو گئے، ہاں مجھے بہت لوگوں نے لیگس کر لیا. اب یہ کوئی خوشی کی چیز ہے؟ یعنی عجیب عجیب چاہتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے، ایسے پاگل ہیں. اچھا اسی پہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ یار مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اسی پہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار میں تو بڑا پاپولر ہو رہا ہوں. جب بامقصد زندگی نہیں ہوتی نا، جب بامقصد زندگی نہیں ہوتی تو آدمی کے دماغ ایسی فضولیات میں ہی برباد ہوتا ہے، اس کا وقت برباد ہوتا ہے، اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں جب بامقصد زندگی نہیں گزارتا. اب اس کو وہ پسند آ گئی صاحبزادی کو، اب واپس گھر آئی بازار سے مزید کپڑے منگوا کر اس کو پھاڑنا شروع کر دیا. اب دن رات صاحبزادی کا یہی مشغلہ ہو گیا، کپڑوں کے تھان منگواتی اور ان کو اپنے سامنے پھڑواتی اور اس کی آواز سن کر لطف اندوز ہوتی اور اسی میں پیسہ برباد ہو رہا ہے. یہ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کیسی یار، اب جو بھالو کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کے بھالو ہی بھالو ہوتے ہیں، کئی کئی لاکھ روپے کتے خریدتے اور اس کو مکھن کھلا رہے ہوتے ہیں، دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، بھالو لاکھوں روپے کا، یہ تو بیچاری پھر بھی جو ہے کپڑے دھو رہی پھاڑ رہی ہے جو ہر وقت اس کو بوسے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت عقل پہ پردے نہ ڈالے، اللہ ہماری عقل و دانش کو ایمان ہدایت کے نور سے خالی نہ فرمائے. جب گناہوں کی ظلمت آتی ہے نا بھائی، جب گناہوں کی گندگی آتی ہے تو ایسی سوچیں آتی ہیں اور یوں ہی آدمی برباد ہوتا ہے. اب منگواتی اور سامنے پڑواتی، ان کے بعد سن کر لطف اندوز ہوتی، اسی میں پیسہ برباد ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ ساری دولت ان دو مشغلوں میں ختم ہو گئی. بعد میں یہ دونوں بھیک کا پیالہ لے کر بازار میں مانگا کرتے تھے. جس بازار میں مانگتے تھے وہ آج بھی بیگم بازار کے نام سے مشہور ہے، ڈھاکہ کا بیگم بازار. اور اس کا نام کیسے پڑا بیگم بازار؟ اس بیگم صاحب کی وجہ سے. اتنا عبرتناک واقعہ ہے. ایک وقت تھا جب اپنا روپیہ پیسہ صحیح مصرف میں خرچ کرتے تھے، لیکن ایسا وبال آیا کہ فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی. اب اگر صحیح مصرف پہ خرچ کرنا بھی چاہیں تو اس کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال اللہ تعالی نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ مال چھن جائے. صرف مال کمانا اصل نہیں ہے، اور صرف یہ کافی نہیں کہ مال احتیاط سے کمایا جائے، اس کی بھی فکر ہو کہ مال کا خرچ بھی احتیاط کے ساتھ ہو. یہ سوال بھی ہوگا مال کمایا کہاں سے، اور یہ سوال بھی ہوگا مال خرچ کہاں کیا ہے، مال کہاں خرچ کیا، اس کو اڑایا کہاں ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اب یقین جانیے، جس قدر آدمی متقی بنتا ہے، جس قدر آدمی تقوی والا بنتا ہے، اور جس قدر آدمی گناہوں سے پرہیزگاری اختیار، اتنی اس کی عقل و دانش بڑھیا ہو جاتی، اس کی سمجھ بوجھ بڑی ہو جاتی، اس کی عقل اتنی شاندار ہو جاتی. تین بھائیوں، سکے بھائیوں، تینوں ایک جیسے باصلاحیت ہوں، دماغ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ان میں ایک دیندار بن جائے تو واضح فرق ہے، یہ دیندار کے فیصلے ان دونوں سے اچھے. لیکن پہلے سے ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو دیندار ہے بیچارہ ویسے ہی کمزور ہے، نہیں، تینوں ایک جیسے سمجھ بوجھ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے ایک جیسے، ان میں سے ایک دیندار بن جائے اس میں نمایاں فرق آئے گا، سمجھ بوجھ کے لحاظ سے، عقل مندی کے لحاظ سے. اس سے تو عقل روشن ہوتی ہے، آدمی کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. اور گناہوں کی ظلمت سے آدمی ایسی حماقتیں کرتا ہے کہ آدمی کو حیرت ہونے لگتی ہے، یا اتنا بیوقوف بھی ہو سکتا ہے، ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے، لیکن گناہ کی ظلمت کروا دیتی ہے. کیوں نا آپ کو کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں، یہ کیا ہے، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ درندہ ہی کرتا ہے نا، جب اس کا دماغ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے اور 100% پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم اتينا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا، وخير عملنا خواتمنا، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا أرحم الراحمين. ہم سبھی کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما، 100% پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا آسان فرما، بری صحبت، برے ماحول، بری سوچ سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے، برے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہدایت نور کے لحاظ سے اور اس عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر فتنوں سے، ہر برائی سے محفوظ فرما. ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، اور ہمارا باطن ظاہر سے زیادہ پاک صاف فرما. اپنے فضل سے خلوتوں، تنہائیوں کی کوتاہیوں سے بھی محفوظ فرما، جلوتوں میں ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمیں اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے پورے دین پہ چلنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے انہیں دور فرما، ہمیں نفس اور شیطان پہ غالب فرما، اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا